جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدرسن کے ناظرین، پروگرام دارالتا اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں میری ذات پر 1000 مرتبہ درود بھیجے، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ منشن کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص ابتدائی طور پر کسی خاص ٹاپک پر، اور آج کا ہمارا ٹاپک، آج کا موضوع دعوت سے متعلق شرعی احکام۔ دعوت ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہر گھر میں، ہر فیملی والوں کو، ہر خاندان والوں کو کسی نہ کسی طرح یہ سلسلے کرنے ہی پڑتے ہیں۔ کبھی وہ دعوتیں جو شریعت مطہرہ میں بھی باقاعدہ مشروع ہیں، جس کی دعوت پر ثواب ہے، شریعت کا حکم بھی دیا گیا ہے، کبھی عام نارمل گھروں کے اندر دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس سے متعلق بھی کئی ایسے شرعی احکام ہیں، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ ہیں آج کے اس پروگرام میں مفتی حسان صاحب۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے آپ مزاج گرم؟ بہتر ہیں۔ دعوت کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم بھی ہے کہ جب دعوت دی جائے تو اس کو قبول کرنا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حق بیان کیے ان میں ایک حق یہ بھی بیان کیا گیا۔ تو میں ابتدان آپ سے چاہوں گا کہ اس ٹاپک پر، اس موضوع پر کہ دعوت قبول کرنا، پھر وہاں جانا، اس کے حوالے سے ایک عام حکم شرعی کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کچھ حقوق بیان کیے، ان میں سے ایک حق یہ بیان کیا کہ اس کی دعوت کا قبول کرنا۔ بعض علماء کے مطابق یہاں پر دعوت سے مراد جو ہے وہ دعوت ولیمہ ہے، اور بعض کے مطابق یہ مطلقاً دعوت ہے۔ تو دعوت ولیمہ یعنی جو نکاح کے بعد، شب زفاف کے بعد جو دعوت کی جاتی ہے دولہا کی طرف سے، اس کو قبول کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔
ٹھیک ہے،
البتہ وہاں پر جا کر اسے کھانا کھانا یہ ضروری نہیں ہے، اگر اس دعوت میں حاضر ہو جاتا ہے تو وہ اس کے حق کو ادا کر دیتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنی اصل کے اعتبار سے اگرچہ کہ درست ہیں،
ٹھیک ہے،
لیکن بسا اوقات اس میں وہ باتیں آ جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر پھر اس کی اجازت شرعی طور پر نہیں رہتی۔ اب سب سے پہلی بات، مثال کے طور پر جہاں پر دعوت کی جا رہی ہے وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر وہ دعوت ہے اور اس دعوت میں میوزک چلا ہوا ہے، وہاں غیر محرم عورتوں کے ساتھ اختلاط ہوا ہوا ہے، میل جول ہوا ہوا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ایسے مقام پر جانے کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی۔ تو اپنی اصل کے اعتبار سے اگرچہ کہ دعوت میں جانا درست تھا، لیکن ایک خارجی خرابی کی وجہ سے، باہر آنے والی خرابی کی وجہ سے شریعت مطہرہ پھر اسے منع کرے گی۔ تو بہرحال مسلمان کی دعوت کرنا اور دعوت کو قبول کرنا یہ ایک اسلام کے اخلاق میں سے، اسلام کے حسن میں سے ہے کہ دعوتوں کو قبول کیا جائے، اور پھر ساتھ ہی دعوت کے اندر جو جائے وہ وہاں کے آداب کو بھی نبھائے۔ یعنی اب وہ دعوت میں گیا اور دعوت میں جا کر میزبان کی دل آزاری والے کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر دعوت میں جاتا ہے اور وہاں جا کے کھانے کے اندر عیب نکالتا ہے کہ کھانا اس طرح کا تو اس طرح کا، یا اس کے گھر کے اندر نکتہ چینی کرتا ہے، عیب نکالتا ہے، تو یہ ممنوع چیزیں ہیں۔ اسی طرح جب کسی کے یہاں کھانے پر جائیں تو اس کے بہت سارے آداب جو ہے وہ کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر کی چیزوں کی طرف نظر نہ کرے،
ٹھیک ہے،
اور جب دعوت سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد اتنا نہ بیٹھے کہ جس کی وجہ سے مہمان کے اوپر مشقت ہو جائے اور وہ پریشانی کے اندر آ جائے. تو جب کام پورا ہو جائے, دعوت ہو جائے, اور دیکھے کہ اب مہمان چاہتا ہے کہ اس کے گھر سے لوگ چلے جائیں, تو پھر اسے چاہیے کہ فوراً وہاں سے چلا جائے. اور جس نے دعوت کی ہے اس پر بھی کچھ آداب ہیں کہ جن لوگوں کو بلایا ہے ان کو عزت و احترام کے ساتھ بٹھائے, اور جو ان کی پسند ہو کوشش کر کے اس کے مطابق ہی ان کو کھانا پیش کریں.
ٹھیک ہے, یعنی مہمان کے بھی کچھ اصول ہیں اور میزبان کے لیے بھی شرعی احکام ہے کہ میزبان کو ان ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے, اور جو مہمان وہاں پہنچ رہا ہے, جو مہمان وہاں آ رہا ہے, تو اس کو بھی کچھ یہ تقاضے ہیں. جیسا کہ مفتی شاہ نے فرمایا کہ اب گھر میں ہی جا کر ان کے گھر کی چیزوں پر ہی یہ نکتہ چینی کرنا, کچھ ایسے معاملات کر دینا. حسان صاحب, کچھ ایسے افراد ایسی کیٹیگری کے ہوتے ہی ہیں, اور یعنی آدمی ہر ایک کو خود سوچ لے, میں اپنے آپ کو اور سننے والے اپنے آپ کو, کہ ہمارے جانے کے بعد وہاں والے کو خوشی ملے یا وہ بیچارہ الٹا پریشان ہو جائے. یعنی خام خواہ بیجا چیزوں پر ایک تنقید کر دینا, بھئی یہ صوفے کیوں لیے تھے, تو یہ نہ لیتے تو یا یوں ہوتا. اچھا, یہ ایون کہ ہر چیز میں ہوتا ہے, یہ رشتے سے لے کر گھر خریداری, گھر کے اندر مختلف اگر کوئی چیز بنائی ہے تو اس کے اوپر, تو ایک کیسا ایک رویہ یہ معاشرے میں جو ہے چیزیں, تو کیسے ختم ہوگا؟ یہ
اصل میں یہ وہی ہے جس کی طرف امیر علیہ سنت اکثر و بیشتر توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں فضول سوالات کی بہت عادت ہوتی ہے. اگر بندہ اپنے کام سے کام رکھے نا, تو بہت ساری ایسی چیزوں کی جو ایسی خرابیاں ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں. اب اگر مثال کے طور پہ کوئی گفتگو کرنے کے لیے موضوع مل نہیں رہا, تو یہ تو نہیں ضروری کہ آپ اس کے عیب ہی نکالیں. ہوتا یہ عمومی طور پہ لوگوں کے پاس بات کرنے کے موضوعات کم ہوتے ہیں, اور 10 دفعہ تو طبیعت پوچھیں گے ایک دوسرے سے, پھر اس کے بعد کوئی دوسری گفتگو کریں گے. تو اگر آپ نے کسی کے بارے میں کوئی گفتگو کرنی ہے تو مثبت گفتگو کریں, اس کی اچھائی بیان کریں. یعنی جو عیب جو ہوتے ہیں, عیب کو تلاش کرنے والے ہوتے ہیں, تو وہ تو ہر چیز کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں
جی,
لیکن جو اچھائیاں تلاش کرنا چاہیں, خوبیاں تلاش کرنا چاہیں, تو وہ بری چیزوں میں سے بھی اچھائی تلاش کر لیتے ہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کہ جب آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کتے کے پاس سے گزرے,
مرے ہوئے کتے کے پاس سے گزرے,
تو سب نے اپنی ناک پہ کپڑا رکھ لیا اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے, لیکن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو تو صحیح اس کے دانت کیسے چمک رہے ہیں. یعنی اس میں سے بھی ایک اچھائی کو آپ نے تلاش کر لیا. تو اس لیے اگر گفتگو کرنی بھی ہو تو وہ گفتگو کریں کہ جس سے میزبان کا دل خوش ہو, اور میزبان وہ گفتگو کرے کہ جس سے مہمان کا دل خوش ہو. تو بہرحال میزبان تو عام طور پہ اس طرح کی کوشش کرتے ہی ہیں, مہمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں کہ آئندہ میزبان ان کے نہ آنے کی تمنا کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جب آپ جائیں تو میزبان کو اتنی دل سے خوشی ہونی چاہیے کہ وہ آئندہ دعوت کا سوچے آپ کے لیے کہ آپ کو دعوت میں دوبارہ بلانا چاہیے.
ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال اور ہے کہ ایک تو ہے دعوت میں جانا, ایک ہے بن بلائے دعوت میں آنا, یہ بھی ایک ہوتا ہے. اچھا, یہاں دو طرح کی کیٹیگری کے, ایک کو دعوت ہے تو دو دو تین تین افراد, اب اور اس میں یا بعض اوقات وہ ہے کہ دعوت ہے ہی نہیں ہے تو بن بلائی دعوت کے اندر, تو یہ اس میں کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں, اس کو طفیلی بولتے ہیں.
اچھا,
یعنی بن بلائے جو دعوت کے اندر چلے جاتے ہیں, اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو ہے کہ سرے سے دعوت ہے ہی نہیں کسی کو,
ٹھیک ہے,
یعنی نہ اس کے قریبی کو, نہ اس کے پیر کو, نہ اس کے استاد کو, نہ اس کے ساتھی کو. بعض لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں طفیلی, یعنی وہ ڈھونڈتے ہیں کہ دعوتیں کہاں ہو رہی ہیں.
ہاں, ان کا کسی سے تعلق,
کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن وہ ایسے سوٹیڈ بوٹیڈ بعض اوقات بن ٹھنڈ کے دعوت کے اندر چلے جائیں گے کہ لڑکی والے سمجھیں گے کہ لڑکے والوں کی طرف سے آیا, لڑکے والے سمجھیں گے کہ لڑکی والوں کی طرف سے آیا ہوا. ایسے
اور ہو سکتا ہے ہو حقیقہ رہا ہو,
وہ اس طرح کی کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں بھی بہرحال وہ کچھ نہ کچھ نکال لیتے ہیں, اس طرح کی صورتیں ماہر ہوتے ہیں ایسے لوگ. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بن بلائے دعوت کے اندر گیا, چور ہو کے گھسا اور ڈاکو ہو کے باہر نکلا. وہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب جو ہے التطفیل کے نام سے لکھی ہے. یہ پرانا مشغلہ ہے لوگوں کا.
اچھا,
تو انہوں نے باقاعدہ وہ واقعات بیان کیے ہیں کہ کس طرح جو اس طرح کے طفیلی ہوتے تھے وہ دعوتوں کے اندر جاتے تھے اور مشہور ہو جاتے تھے بعض, تو اور لوگ مجبور ہوتے تھے ان کے آگے کہ ان کو منع کسی صورت بھی نہیں کر سکتے,
یعنی وہ آ جاتے تھے کہیں نہ کہیں سے,
کہیں نہ کہیں سے پہنچ جاتے تھے اس طرح. تو بہرحال آج بھی ہمارے دور کے اندر اس طرح ہوتا رہتا ہے, اور بسا اوقات یہ مشکل پڑ جاتی ہے, کیونکہ بعض اوقات لمیٹیڈ جو ہے وہ اہتمام ہوتا ہے اور ایسے تین چار پانچ بندے پہنچ جاتے ہیں اور یہ کھانے کے بھی شوقین ہوتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو میزبان ہوتا ہے اس کے لیے مشکل بعض اوقات پڑ جاتی ہے۔ تو یہ حرام ہے بہرحال ہر صورت میں اس طرح کرنا۔ باقی رہا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک کو دعوت دی گئی اور اس کے ساتھ ایک آدھا کوئی اور چلا جاتا ہے تو اس میں صورتیں ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر کوئی شخصیت ہے پیر صاحب ہیں تو عمومی طور پہ دعوت دینے والے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اکیلا نہیں آئے گا،
علماء
اس کے ساتھ ایک آدھا کوئی ہوگا۔ جی بس بڑے علماء ہیں تو ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی ہوگا، یا اکیلے نہیں آئیں گے تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ ان کا خادم ہوگا، ان کا ساتھی ہوگا، وہ ان کے ساتھ آئے گا تو وہ تو ٹھیک ہے جانا۔ اسی طرح بعض اوقات گھر میں دعوت ہوتی ہے تو بہت چھوٹا بچہ وہ بھی شامل ہوتا ہے کہ جب باپ کو دعوت دی ہے یا ماں باپ کو دعوت دی ہے تو اب چھوٹا بچہ ہے تو پتا ہوتا ہے کہ یہ بھی ساتھ ہی آئے گا۔ باقی اس کے علاوہ جو دعوت جس کو دی گئی ہے وہی جا سکتا ہے، اپنی مرضی سے دوسرے کو نہیں لے جا سکتا۔ ہاں دوسرا چلا گیا ساتھ اور اب جو ہے میزبان نے اس کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، تو پھر اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ کھانے میں شریک ہو سکتا ہے، ورنہ پھر اس کو اجازت شرعی اعتبار سے نہیں ہو۔
ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک اسی طرح واقعہ، کوئی ساتھ آپ کے آئے تھے تو آپ نے پھر وہاں جا کر ان کو کہہ دیا تھا، اہل خانہ کو، ان کے جو بھی میزبان تھے، کہ ان کے لیے یہ اگر آپ اجازت دیں گے تو یہ آئیں گے، اور اس طرح کے بعد حدیثوں میں یہ واقعات میں
یعنی اصل میں وہ جہاں پر یہ تو تعلیم کے لیے تھا، ظاہر ہے کہ ان کو تو خوشی تھی
بالکل،
لیکن بسا اوقات پتہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو آپ کے ساتھ آپ کے جو اجلہ اور اکابر ساتھی ہیں وہ ساتھ ہوں گے، جیسے حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھیں، عمر بڑی ہو گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں لیکن میرے اور قوم کے درمیان جو ہے وہ نالا ہے، بارش ہوتی ہے تو بھر جاتا ہے اور میرے لیے جانا مشکل ہو جاتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور نماز پڑھ دیں کسی جگہ پر تاکہ میں اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوسرے دن صبح کے وقت ان کے گھر تشریف لے کر گئے تھے تو انہوں نے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا تیار کر کے رکھا تھا تاکہ کچھ دیر مزید حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرما رہے، تو اس وقت آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، تو انڈرسٹوڈ تھا کہ انہوں نے ساتھ آنا ہے۔ تو جس کا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آنا ہی ہے، تو وہ ایک طرح سے اسے دعوت ہوتی ہی ہے۔
ماشاءاللہ۔ اور وہ ایک اور بھی مجھے یاد پڑ رہا ہے، ملک فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے جو بیان فرمایا کہ کبھی ساتھ لے کے جائیں اور جو ساتھ لے کے جا رہے ہیں انتظام بھی وہ خود ہی کریں، جن صحابہ نے آپ کو دعوت دی کہ چند کو لے کر آئیں تو آپ 80-80 افراد کو کہا کہ تمہاری دعوت ہے، تو وہ سرکار علیہ السلام کی خصوصیت، اس طرح کہ آپ نے معجزات کے بھی اظہار فرمایا اور وہ جو چند کے لیے کھانا تھا وہ کثیر افراد کے لیے وہ کافی ہو گیا۔ تو یہ دعوت میں جانے کے حوالے سے مسائل ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اس کے اور بھی کچھ متعلقات ہیں، دعوتوں میں لین دین کے بھی بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم ٹاپک کا کچھ حصہ بنائیں گے، لیکن پہلے دیکھتے ہیں مدنی چرن کے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی
سوال یہ ہے کہ اگر کپڑے پر جاندار کی تصویر ہے اور وہ مکمل قد کی نہیں ہے لیکن نقوش واضح ہیں تو بھی کیا نماز مکروہ تحریمی واجب الادا ہوگی؟
ٹھیک ہے، کپڑے پر جو ہے وہ تصاویر بنی ہوئی ہیں اور وہ نماز، میں چاہوں گا دونوں طرح کا مسئلہ، اب ظاہر ہے کمروں میں بھی تصاویر جو لگی ہوتی ہے اور اس طور پر یہ کپڑے کا یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔
دیکھیں تصویر اگر یہ واضح کہتے ہیں نا کہ کیا ہے، کیونکہ نقوش کہہ رہے ہیں تو تصویر میں نقوش تو ہوتے ہی ہیں، اگر تصویر واضح طور پہ کسی جاندار کی بنی ہوئی ہے اور وہ کپڑے کے اوپر ہے تو بہر شریعت کے اندر اس کو تو مکروہ تحریمی لکھا ہے،
ٹھیک ہے،
البتہ الا یہ کہ اس کو کسی دوسرے کپڑے سے چھپا لیا جائے تو پھر الگ بات ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر کپڑوں پر تصویر نہیں ہے، کمرے کے اندر تصویر ہے، تو پھر اس میں جو مکروہ تحریمی کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ سامنے تصویر ہو، پورے قد کی ہو، یعنی پوری تصویر ہو اور تعظیم کے ساتھ رکھی ہوئی ہو، تو اس صورت میں اس کے سامنے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہوگا، جس کو لوٹانا پڑے گا۔ باقی اس کے علاوہ اگر دائیں بائیں یا پیچھے ہے تو اس صورت میں نماز جو ہے وہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے، یا سامنے کی طرف ہی ہے لیکن تعظیم کے ساتھ نہیں رکھی ہوئی، یا سامنے کی طرف ہے اور پورے قد کی نہیں ہے، تو بھی نماز مکروہ تنزیہ ہوگی، لیکن بہر صورت بہرحال تصویر جو ہے وہ گھر کے اندر ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ جس گھر کے اندر تعظیم کے ساتھ تصویر رکھی ہوتی ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے
نہیں آتے
تو اس لیے اگر تصویر اس طرح سے رکھی ہوئی ہے کہ جو سامنے نہیں ہے اور پورے قد کی نہیں ہے یا تعظیم کے ساتھ نہیں رکھی ہوئی تو اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت تنزیہ برحال اس کے اندر پھر بھی رہے گی، سوائے یہ کہ وہ ذلت کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، یعنی اس کو بکھیرا ہوا رکھا ہوا ہے، جیسے بعض اوقات بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر بکھرے پڑے ہوتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے،
اس میں حرج نہیں ہے۔ اور لیکن باہر صورت چاہے صرف چہرے کی ہو، بعض کو لوگ صرف چہرے کی ہے کہ یادداشت کے طور پہ جی والد مرحوم ہے فلاں مرحوم ہے، تو وہ جو لگائی جا رہی وہ تو تعظیم
ایک الگ چیز ہے۔ دیکھیں ایک ہے نماز کا حکم اور ایک تصویر کا حکم، جی نماز کا معاملہ دوسرا ہے اور تصویر ویسے ہی تعظیم کے ساتھ گھر میں رکھنا، وہ سامنے نہیں لگی ہوئی الماری ہی کے اندر رکھی ہے
ٹھیک ہے،
لیکن رکھی تعظیم کے ساتھ ہے احترام کے ساتھ ہے، تو وہ رکھنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، اور رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں نازل نہیں ہوں گے، اس کے گھر میں آئیں گے نہیں رحمت کے فرشتے،
ٹھیک ہے۔ اس چیزوں سے اپنے گھروں کو جو ہے وہ بچانا چاہیے، اللہ کے رحمت کے فرشتوں کو دعوت دینی چاہیے، ایسے عمل کرنے چاہیے کہ فرشتے رحمت کے گھروں میں آئیں، اور جو چیزیں فرشتوں کے گھر میں آنے کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں ان چیزوں کو اپنے گھروں سے دور کرنا چاہیے۔ ڈیجیٹل تصویریں حضرت موبائل میں رکھی ہیں، لیپ ٹاپ میں رکھی ہوئی ہیں، کیا ہے حکم اس کے لیے؟
دیکھیں امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے کے اندر بڑی خوبصورت اس حوالے سے تربیت فرمائی ہے کہ اگرچہ کہ ہمارا موقف جمہور علماء کے مطابق وہی ہے کہ یہ ڈیجیٹل تصویریں جو ہیں یہ تصویر کے حکم کے اندر نہیں ہیں،
ٹھیک ہے،
یہ صرف ریزز ہیں، شعاع کے طور پر ہیں اور ان کو رکھنا جائز ہے، لیکن جب تک کوئی ضرورت نہ ہو، بلا ضرورت جو لوگ اس کو عام کرتے پھرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بہر صورت یہ ایک مختلفی مسئلہ ہے، تو اگر کوئی آپ ضرورت سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بلا ضرورت اس کی تشہیر سے گریز کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تصویر کو پھیلاتا بھی ہے تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگے گا،
ٹھیک ہے۔ یہ ایک میسج ایس ایم ایس کے ذریعے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے کہ نماز جنازہ میں 5 تکبیریں امام صاحب نے کہہ دی، جنازہ ہو جائے گا؟
جنازہ ہو جائے گا، یعنی 4 تکبیروں کے بعد بھی اگر اس نے ایک آدھی تکبیر مزید کہہ دی اور کہہ دی تو اس صورت میں جنازہ ہو گیا، کیونکہ جنازے کے 2 رکن ہیں، ایک جو ہے وہ قیام اور دوسرا 4 تکبیریں، 4 تکبیروں سے کم اگر ہوتی تو پھر اس صورت میں نماز جنازہ نہ ہوتی،
ٹھیک ہے،
لیکن 4 سے زائد ہو گئیں تو نماز جنازہ بہر صورت ہو جائے گی،
ٹھیک ہے۔ 3 تکبیریں اگر ہوئیں اور سلام پھیر دیا ختم کر دیا تو
نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی،
وہ نماز جنازہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی، جی مزید کال۔
میرا سوال یہ تھا کہ سنت موقعہ اور غیر موقعہ میں کیا فرق ہے،
کچھ مختصرا بتا دیجئے سنت موقعہ اور غیر موقعہ میں کیا فرق؟
دیکھیں یعنی نماز پڑھنے کے
اعتبار سے پڑھنے کی
سنت موقعہ وہ ہوتی ہے جس کو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو اور کبھی اس کو احیاناً چھوڑ دیا ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ جس کام پر حضور علیہ السلام نے تاکید فرمائی یا جس کو ہمیشہ کیا اور کبھی بیان جواز کے لیے اس کو چھوڑ دیا تو اس کو سنت موقعہ یہ کہا جاتا ہے، اور اس کو چھوڑنا یہ ایک دفعہ چھوڑا تو اس کے اوپر عتاب ہے، پکڑ ہے، اساعت ہے، برا کرنا ایسا، اور بار بار اگر اس کو چھوڑا عادت بنا لی اس کی تو پھر اس صورت میں گناہگار ہوں گے، مستحق کے عذاب ہوں گے۔
یہ حکم ہے،
یہ حکم ہے،
یہ ان کے بارے میں۔
اور سنت غیر موقع کہ جس کو کریں تو اچھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسے نہ کیا ہو بلکہ اسے کبھی چھوڑا بھی ہو۔ اور جہاں تک رہا پڑھنے کا، یعنی سنت موقع اور غیر موقع نماز پڑھنے کا طریقہ کار، تو اس میں یہ ہے کہ سنت موقع جو پڑھی جائے گی یہ تو ایسے ہی پڑھی جائے گی جیسے فرض پڑھے جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ 3ری اور 4تھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت بھی ملانی ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی 4 رکعتوں کے اندر جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت بھی ملانی ہے، اور اس کی 1ری رکعت میں جو ہے وہ ثنا بھی پڑھنی ہے، اور التحیات جب پڑھیں گے تو صرف عبدہو و رسولہو تک پڑھیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، جبکہ سنت غیر موقع کے اندر تھوڑی سی ڈیٹیل یہ ہے کہ اس میں 2ری رکعت کے اندر التحیات کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے اور ساتھ میں دعا بھی پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر 3ری رکعت کی جو ابتدا ہوگی وہ ثنا کے ساتھ کی جائے گی اور 2 رکعتیں اسی طرح مکمل کی جائیں گی،
ٹھیک ہے۔ اور اگر اس میں یہ 3ری میں ثنا غیر موقع کے اوپر جو ہے وہ 3ری میں ثنا سے ابتدا نہ کی تو بھی نماز ہو جائے گی؟
نماز ہو جائے گی لیکن سنت کا چھوڑنا ہوگا،
ٹھیک ہے،
یہ مکروہ ہوگا، اور ثنا پڑھنا سنت موقع ہے،
ٹھیک ہے،
وہ پڑھنا ضروری ہے، ضروری اس اعتبار سے کہ اسے پڑھا جائے گا،
اچھا ہے،
نہ پڑھنے کی صورت میں نماز باہر بہرحال ہو جائے گی،
ٹھیک ہے۔ تو یعنی سنت غیر موقع کو اگر کسی نے موقع کی صورت میں پڑھ لیا تو اس میں سنتوں کا ترک آئے گا لیکن نماز ان کی سنت وہ ہو جائے
گی
ٹھیک ہے. تو بہرحال اپنی جو انداز بتائیں گے, سنت غیر موقع وہی حکم عام نوافل کا بھی ہے, جب آپ چار رکعت پڑھ رہے ہیں چھ رکعت ایک ساتھ نوافل کو آپ ادا کرتے ہیں تو ان کے بھی یہی احکام ہیں. کچھ اور بھی ہیں, ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں اور ٹاپک سے متعلق بھی کچھ ایس ایم ایس آ رہے ہیں. ایک تو یہ بھی ہے سوال ہے کہ تصویر کے لیے کہا جاتا ہے اصل چہرہ یہ, تو اور نماز کے لیے آپ نے یہ پوری ڈیٹیل جو مکروہ ہونے کے لیے, تو وجہ فرق اس میں کیا ہے؟
اصل میں نماز کا مسئلہ ہے تشبہ کا, مشابہت کا, تو جہاں مشابہت پائی جائے گی وہاں پر ہم اس کو مکروہ قرار دیں گے.
ٹھیک ہے,
تو چونکہ تصویر سامنے ہو تو گویا کہ یہ ایک مشابہت ہوگی بت پرستوں کے ساتھ,
صحیح,
تو ظاہر ہے کہ جب مشابہت ہوگی تو اس صورت میں نماز کو مکروہ قرار دیا جائے گا.
صحیح, اور تصویر بنانے کے اعتبار سے وہ
حکم جدا,
وہ حکم جدا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی ساتھ ساتھ آپ ہیں اور آپ کے سوالات کو ہاتھوں ان کے جوابات بھی ہو رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ذوق شوق کے ساتھ علم دین اور علم نافع ہمیں عطا فرمائے. دارالتا اہل سنت میں آپ کالز کر کے بھی اپنے مسائل دن کے وقت آپ براہ راست پوچھ سکتے ہیں. صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک, شام 4 بجے تک دارالتا اہل سنت کی فون سروس یہ آن ہوتی ہے اور دوپہر 1 سے 2 وقفہ ہوتا ہے. یہ نمبرز آپ اپنے پاس رکھیں, اپنے دوستوں کے ساتھ ان کو شیئر کریں. جو بھی آپ سے کوئی شرعی رہنمائی یا مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو آپ یہ نمبر ان کو دے دیں. اپنے ضروری اور اہم مسائل کے لیے آپ بالکل آپ ان پر آپ کال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ دارالافتاء میں موجود عالم دین جو ہیں وہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. جن شہروں میں دارالافتاء اہل سنت کا قیام ہے باقاعدہ موجود ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ ضرور اپنے مسائل کے لیے براہ راست بھی آپ وہاں حاضر ہو جائیں اور بالمشافہ کسی مفتی صاحب سے ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور جمعہ کے علاوہ جو ہمارے کراچی کے اندر بھی 5 دارالافتاء ہیں, کھارا در کے اندر بھی دارالافتاء اہل سنت ہے, کنز الایمان مسجد یہاں بھی دارالافتاء اہل سنت ہے, جامع مسجد اقصیٰ, صدر ریگل چوک یہاں بھی دارالافتاء اہل سنت ہے, فیض مدینہ نیو کراچی کے اندر یہ بھی دارالافتاء اہل سنت کی ایک شاخ ہے, اور کرنگی میں رضا مسجد کرنگی نمبر 4. یہ کراچی کے میں نے بتائے, ویسے اس کے علاوہ حیدرآباد بھی, لاہور بھی, فیصل آباد بھی, راول پنڈی بھی, سرگودا بھی, ان شہروں میں دارالافتاء اہل سنت الحمدللہ باقاعدہ جن کی شاخیں ہیں اور وہاں پر باقاعدہ روزانہ جو ہے وہاں پر بیٹھتے ہیں مفتین کرام. آپ جا کر اپنے سوالات تحریری فتاوا جات لینا چاہیں تو آپ ضرور دارالافتاء اہل سنت کے آپ وزٹ کریں, تو انشاءاللہ آپ جائیں گے تو آپ کو بہت اطمینان بھی ہوگا, خوشی بھی ہوگی, اور پھر یہ آنا جانا لگا رہے گا, علم دین انشاءاللہ سیکھنے کا زیادہ ذوق بھی ملے گا. دارالافتاء اہل سنت کی ویب سائٹ بھی ہے, آپ وہاں وزٹ کریں, روزانہ ایک نیا فتویٰ وہاں پر اپلوڈ کیا جاتا ہے, اور انشاءاللہ اب عنقریب بلکہ جلد سے جلد انگلش میں بھی باقاعدہ فتاوی جات وہ اپلوڈ ویب سائٹ پہ کیے جائیں گے تاکہ وہ افراد جو انگلش پڑھ سکتے ہیں ان کو انگلش میں بھی وہ فتاوی جات حاصل ہو سکیں. دارالافتاء اہل سنت کی اپلیکیشن ہے, اس کو اپنے پاس رکھیں اور اس میں بھی روزانہ ایک فتویٰ ویڈیو کی صورت میں. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ علم دین روزانہ کی بیس پہ کچھ نہ کچھ آدمی سوچے کہ میرے علم میں کتنا اضافہ وہ ہوا ہے, تو آپ کو ایک نیا فتویٰ پڑھنے کو ملے گا, ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کو ملے گا, تو انشاءاللہ روزانہ کی بیس پر علم میں بھی اضافہ ہوگا. اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. مزید آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھیں.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ بڑے شہروں میں جو عمرہ لوگ شادیوں پر ولیمے کے لیے ہال بک کرتے ہیں تو جن کو وہ بلاتے ہیں وہ بھی آتے ہیں, اور جن کو نہیں بلاتے آتے جاتے جو وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اندر شادی ہال میں گھس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون دیکھے گا کہ اس کو کسی نے بلایا یا نہیں بلایا. اسی طرح اگر کوئی ہال بک کرواتا ہے محفل میلاد کے لیے وہ بھی مخصوص لوگوں کو بلاتے ہیں, یا تیجے کا ختم ہوتا ہے, ہر جمعرات کا ختم ہوتا ہے, برسی کا ختم ہوتا ہے, یا ایسے ہی دعوت ہوتی ہے, تو جن کو نہیں بلایا ہوتا وہ بھی اندر آ جاتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک بندے کو دعوت دی اور اسی موقع پر اس کا دوست بھی آ گیا, اب اس نے اپنے دوست کو بھی کہا کہ یار مجھے دعوت ملے آپ بھی میرے ساتھ چلو, تو اس حوالے سے بھی تھوڑی رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیر.
جواب تو آپ نے کافی حد تک اس کی مختلف صورتوں میں دیا ہے, کچھ چیزیں نئی انہوں نے ایڈ کی ہیں. بطور خاص ایک تو یہ کہ جب محافل کا اہتمام ہوتا ہے, اب بعض محفلیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ایک دعوت عام کی صورت والی ہوتی ہیں, بعض ہوتی تو محافل ہیں اور وہ ایک خصوصیت والی ہوتی ہیں, خاص لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے, وہاں پر لنگر نیاز طعام کا انتظام بھی کچھ مخصوص انداز میں ہوتا ہے اور وہ بھی لمیٹڈ ہوتا ہے,
تو اب ایسے موقع پر آدمی سوچے میلاد تو یہ ہے, محفل ہی ہے, ٹھیک ہے تو میں بھی چلا جاتا ہوں, تو نہ دعوت دی گی تو پھر دیکھیں بات تو ہم کر چکے ہیں کہ اس طرح جانا جائز ہے ہی نہیں,
چاہے میلاد ہو, وہ کہہ رہے میں میلاد سننے گیا ہوں,
میلاد ہی ہو لیکن ظاہر ہے کہ میلاد سننے تو اب گھر پہ آ کے کیسٹ لگا کے سن لیجیے.
اچھا, یوں
اور بھی ذرائع ہیں سننے کے, تو وہ ایک دعوت ہے اور مخصوص افراد کو دعوت دی گئی کہ روڈ پہ ہو رہی ہے, عام ہے,
ہاں
میدان کے اندر ہو رہی ہے, یا جو ہے وہ مسجد کے اندر ہو رہی ہے,
اشتہارات
چھپے ہوئے ہیں, بلایا گیا سب کو, دعوت دی
ہوتا ہے کہ بھائی فلاں آ رہے
ہیں, اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر وہ جو دعوت ہوتی ہے وہ عام طور پہ جو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ وہ پھر پلاؤ ہی ہوگا یا اس کے اندر جو ہے وہ بریانی اس طرح کی لنگر ٹائپ کا,
اس طرح
وہ جو مخصوص افراد کا ہوتا ہے نا تو پھر اس میں شادی ٹائپ کی دعوت کی جاتی ہے, اس میں کھانے اس طرح کے بنائے جاتے ہیں. بہرحال اپنی اپنی قسمت ہے, اپنی اپنی سوچ ہے. تو ظاہر ہے کہ جب وہ مخصوص دعوت کی گئی ہے کسی شخص کی طرف سے, چاہے وہ محفل کی صورت میں ہو, یعنی محفل میلاد کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو, تو جب تک اس میں آپ کو دعوت نہیں, آپ اس میں نہیں جا سکتے.
ٹھیک ہے, اس میں ایک محتاط کا اعلان سنا تھا انہوں نے اپنے پروگرام میں, اس طرح محفل کے بعد ان کو جیسے لگا شاید کہ اتنے لوگ اور بھی آگے ہیں یہاں پر کہ شاید سننے کے لیے آگے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ محفل تو اب ختم ہو گئی ہے تو جو جو مدعو کیے گئے ہیں ان کے لیے ضیافت کا انتظام ہے. تو اس طور پر جو ہے وہ تو وہاں پہ ایسا اتفاق ہوا کہ پھر انہوں نے کہا کہ بھی صاحب خانہ نے کہا نہیں بھی اب جو آ چکے ہیں یہ سارے مہمان ہیں تو اب اعلان کر دیں, ہماری طرف سے ان کو بھی اجازت ہے. تو
یہ لوگ نہیں تھی, وہ دعوت ہی تھی.
جی
وہ دعوت ہی تھی,
وہ دعوت ہی تھی. وہ ہوتا یہی اب جا رہے ہوتے ہیں ہال کے اندر, آواز آ رہی ہوتی کہ یہاں سے یہ محفل ہی ہے, ادھر میلاد ہو رہا ہے, تو بیٹھ جاتے جا کے اندر جا کر.
وہ محبت کے اندر سارے آ گئے تھے خاص شخص کی, اور پھر اس میں سب جمع ہو گئے, تو اب وہ صاحب خانہ بھی پریشان ہو گئے تھے
کہ کیا
باقاعدہ انتظام کروایا پھر, اور پھر اس کے بعد اعلان ہوا کہ اب جو آئے ہیں وہ سب کھا سکتے ہیں,
وہ سب کھا سکتے ہیں. تو بہرحال ان چیزوں کا بھی محفل ہو یا جو بھی, جب سیپریٹ ایک انتظام کے ساتھ یہ ہو رہی ہے, دعوت عام نہیں ہے, تو دعوت عام اور دعوت خاص یہ ان دونوں کو ان کا خیال رکھنا چاہیے. جی مزید سوال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب کسی اس کی فیملی کے ساتھ دعوت وغیرہ کرنی ہو تو اس میں انداز کیا ہونا چاہیے؟ اب وہ دیکھا گیا کہ مطلب لیڈیز کو اکٹھا کھانا دیا جائے وہ بہتر ہے یا دوسرا مرد اکٹھے کھا لیں, یا پوری جو فیملی انوائٹیڈ ہے وہ وہاں پر ایک اکٹھی کھا لیں علیحدہ کمرے میں, تو کون سا طریقہ اسلام کی روشنی میں بہتر ہے؟ اس کے لیے رہنمائی کروا. جزاک اللہ خیر.
بہت اہم سوال انہوں نے کیا ہے اور کئیوں کی گویا کہ نمائندگی کی انہوں نے. جب اس طرح فیملی آتی ہے اور یوں دعوتیں ہوتی ہیں تو یہی تقسیم کاری ہونی چاہیے یا کیا انداز اختیار؟
بالکل, اس میں دیکھیں سب سے بنیادی چیز تو پردے کا اہتمام ہے.
ٹھیک ہے,
تو لہٰذا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نہ میرا مرد اور عورت جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو کر کھائیں, اس کی اجازت نہیں ہوگی. باقی شرعی اعتبار سے یہاں دونوں تقسیم کاری ٹھیک ہو جائیں گی کہ پہلے مہمانوں کی فیملی کو کھلا دیا پھر اس کی اپنی فیملی نے کھا لیا, یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ بھی صحیح ہے کہ مرد ایک طرف بیٹھ کے کھا رہے ہیں, عورتیں دوسری طرف یعنی دوسرے کمرے میں بیٹھ کے کھا رہی ہیں, یہ ٹھیک ہے. اور عام طور پہ جب بندہ کوئی دعوت کرتا ہے تو عمومی طور پر وہ اتنا اہتمام کرتا ہی ہے کہ مردوں کو الگ بٹھا کے کھلا لے اور عورتوں کو الگ بٹھا کے کھلا لے, الا یہ کہ کسی کے گھر کے اندر ایسا انتظام نہ ہو سکے اور مختصر ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ اس طرح کر دیتے ہیں کہ فیملی کو الگ کھلا دیا اور خود جو ہے وہ بعد میں کھا لیتے ہیں کچھ بچا ہوا, تو وہ ایک جدا گانا چیز ہوتی ہے. لیکن شرعی اعتبار سے بہرحال اس کا اہتمام ضروری ہے کہ بے پردگی اس دعوت کے اندر ہرگز نہیں ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے, میسیجز کے ذریعے بھی دعوت کا سوال کیا موضوع ہے, یہ واقعی کئی مسائل ہیں اور ہم اس طرح کی کوئی بھی چیز جس پر کبھی گفتگو شروع کرتے ہیں اور لوگوں کے جو سوالات موصول ہوتے ہیں وہ واقعی اس میں کئی گمبھیر صورتیں بھی ہوتی ہیں. بعض تو لین دین کے تحفے تحائف کے حوالے سے بھی یہ سوال ہوتے ہیں. ایک سوال چلے ہیں کہ اب دعوت میں آئے تھے تو کوئی تحفہ گفٹ لے کر جانا چاہیے. اچھا, جب لے کر گئے ہیں تو اب ان کے یہاں جب ہوتی ہے تو ان کو بھی یہی امید ہوتی ہے کہ اس طرح کا گفٹ یا اس سے کوئی اچھا گفٹ ہمارے پاس بھی لائیں, کیا خیال ہے؟
یہ دیکھیں گفٹ چاہے دعوت کی صورت میں ہو, یعنی جب دعوت میں جائیں اس وقت ہو یا ویسے ہی,
ٹھیک ہے.
حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ تحفے دو ایک دوسرے کو, ہدیہ دو ایک دوسرے کو, اس سے محبت بڑھے گی
ماشاء اللہ.
تو نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس کو دوں تو وہ مجھے دے گا, یہ تو پھر بدلہ ہو گیا. آپ اصل یہ ہے کہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے, حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کو تحفہ دیں, چاہے چھوٹی چیز دیں جو آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق دیں, لیکن اس امید پر نہ دیں کہ یہ اس سے بہتر یا اسی طرح کا تحفہ پھر مجھے بھی دے گا, ورنہ تو پھر یہ بدلہ ہو جائے گا. محبت بڑھانے کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ دل کے ساتھ تحفہ دیا جائے, اور پھر سامنے والا اگر دیکھتا ہے کہ بھئی یہ اس کے بدلے میں مجھے دے رہا ہے تو کوشش کرے. ویسے تو تحفہ لینا سنت مبارکہ ہے, لیکن کوئی ایسی صورت ہونی چاہیے کہ جس سے محبت بڑھنے کی صورت ہو. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب تحفہ دیتے ہیں نا تو پھر بعض اوقات یہ آزمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے.
صحیح بات,
جیسے آپ نے کہا نا کہ امید یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ مجھے دے گا.
جی جی,
اب آپ نے تو تحفہ دے دیا اس کو عطر کا, یا آپ نے اس کو تحفہ دے دیا کوئی چیز ایسی دے دی کہ جو اس نے گھر میں رکھنی ہے. اب اس نے رکھ تو لی, لیکن بےچارے کے پاس اب اتنی رقم نہیں ہے کہ ایسی ہی کوئی چیز لے کے آپ کو تحفے میں دے دے. اب وہ بڑی آزمائش کے اندر آ جائے گا کہ وہ کیا کرے. تو اس لیے تحفہ جب بھی دیں اچھی نیت کے ساتھ دیں اور اچھے طریقے کے ساتھ دیں, اور اس بات کی کوئی امید نہ رکھیں کہ اس کے بدلے میں یہ مجھے تحفہ دے.
ٹھیک ہے, اور تاکہ اس کو بھی کوئی اس طرح کے تکلفات وہ نہ کرنے پڑیں. ایک نے سوال یہ پوچھا ہے کہ نماز عصر کی سنت بالکل ہی نہ پڑھنا, ہمیشہ اس یہ معمول ہو تو گناہ والی صورت ہے؟
دیکھیں گناہ تو نہیں, لیکن محرومی ہے. یعنی اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو نماز یہ سنتیں نہیں چھوڑا کرتے تھے, آپ پڑھتے تھے. اب اس پہ تاکید نہیں ہے اس لیے اس کے اوپر گناہ نہیں ہے, لیکن کبھی بھی نہ پڑھنا یہ تو محرومی کی صورت ہے. یوں ہو کہ ہمیشہ پڑھتا رہے اور کبھی چھوٹ جائے,
اللہ
ایسے ہونا چاہیے. علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے فرائض ہیں, ہمارے واجبات ہیں, یہ فرمانے کہ بنی الاسلام علی خمس.
جی جی جی,
اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر رکھی گئی. یعنی اسلام کو ایک گھر سے خیمے سے تشبیہ دی, اور کہ ایک خیمے جیسا ہے اور اس کے پانچ ستون ہیں. تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی گھر کے لیے صرف ستون نہیں ہوتے, اس کی دیواریں بھی ہوتی ہیں, اس کی چھت بھی ہوتی ہے, اس کی ڈیزائننگ بھی ہوتی ہے, اس کی فصیل بھی ہوتی ہے, باؤنڈری بھی بنائی جاتی ہے تاکہ چور سے حفاظت ہو. تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو باؤنڈری ہے نا, یہ نوافل اور مستحبات, یہ سنت غیر موقع, یہ کسی گھر کی باؤنڈری کی حیثیت رکھتے ہیں کہ چور اگر حملہ کرے گا تو پہلے اس کو اس باؤنڈری کو کراس کرنا پڑے گا, اس کے بعد وہ آپ کے گھر کے اندر آ سکے گا. لیکن اگر آپ کے گھر میں کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوں, باؤنڈری وال بنی ہوئی ہی نہ ہو, اور چور جب آنا چاہے آپ کے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا, تو یہ شیطان بھی ہمارے ایمان کا, ہمارے نیک اعمال کا چور ہے. علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندہ ان سنت غیر موقع کا عادی ہے, نوافل کا, مستحبات کا عادی ہے, تو پھر اس کو ہمارے فرض تک, واجبات تک پہنچتے ہوئے بہت دیر لگے گی, اور اتنے میں بندے کو سنبھلنے کا بہت موقع ملے گا. کیونکہ شیطان ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے فوری طور پر آ کے آپ کو فرض چھڑوائے گا, بلکہ پہلے کہے گا کہ سنت غیر موقع ہے نا, اس کو چھوڑ دو. تو پہلے یہ چھڑوائے گا, پھر اس کے بعد آپ کی پہلی صف چھڑوائے گا, پھر اس کے بعد آپ کی جماعت چھڑوائے گا, پھر آہستہ آہستہ آپ کی نماز چھڑوا دے گا. تو اس لیے ان چیزوں کی پابندی رکھنی چاہیے, اس سے ہمارے فرائض اور واجبات کی حفاظت ہوتی ہے.
اور یہ بھی بشارت ہے کہ بروز محشر نوافل ان کے شمار کر لیے, اس طور پر اللہ فضل فرمائے گا, اور وہ بھی
بالکل یعنی جب فرائض میں کمی ہوگی.
جی جی,
تو کہا جائے گا کہ دیکھو کہ اس کو نوافل ہیں,
نوافل ہیں,
تو پھر نوافل ہوں گے تو ان کمی, اس کی کمی کو اس سے پورا کر دیا جائے.
ماشاءاللہ, اور بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی. واقعی کہ جب آدمی سنت پر مضبوطی سے عمل کرے گا تو پھر اس سے فرض کا ترک یہ تھوڑا سا آگے کا معاملہ آ جائے گا, وہ سنت پر ہی اپنے آپ کو اس نے مضبوطی سے قائم رکھا ہوا ہے, تو یہ ایک بہرحال اچھا عمل ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک جگہ پر کسی اور پہرائے میں گفتگو فرمائی, لیکن اس کا جو نتیجہ وہ یہی ہے کہ اگر سنت چھوڑیں گے تو کل کو واجب بھی چھوٹے گا, واجب چھوٹے گا تو کل کو پھر آگے جا کر فرائض کا معاملہ بھی آئے گا. تو فرمایا انہیں کو
بندہ مضبوطی سے تھام کے رکھیے گا.
ماشاءاللہ, اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ مولالیہ, آپ کے بھی جو مدنی انعامات یعنی نیک بننے کے جو اصول اور یہ انعامات کی صورت میں, سوال جواب کی صورت میں یہ رسالہ عطا فرمایا ہے, تو اس میں ان چیزوں کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے, اور کئی ایسی چیزیں ہیں, فرائض کا تو ذکر ہے ہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ سنتوں کا, نوافل کا, ان کا بھی وہاں پہ تذکرہ ہے. تو اچھی نیتوں سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت اجر و ثواب بھی پائیں گے. مدنی چین کے ناظرین, آپ نے اپنا پروگرام دارالعلوم اہل سنت ملاحظہ فرمایا, آپ سے اجازت چاہتے ہیں.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہے, ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی